السلام علیکم، ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان، اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے،
اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں صدائے جہاں، جو مشترکہ پیشکش ہے ریڈیو نیوز نیٹورک کے ساتھ۔ میرے ساتھ نکہت اس وقت آپ کو خوش آمدید کہہ چکی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے۔ جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں، کچھ مختصر سا ان کا تعارف اس طرح سے ہے کہ پاکستان خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات میں اضافہ کرا ہے۔ تجزیہ کار اس صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کیا ہے، ایک تفصیلی رپورٹ سنوائیں گے ایک سیمینار کی، جس کا اہتمام واشنگٹن میں دو تھنک ٹینکس نے کیا تھا۔ پھر فلسطین اسرائیل تنازعہ اشروں پر محیط ہے، روزانہ ہم اس مخاصمت کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع دیکھتے ہیں، لیکن آج اس تنازع کے بارے میں بات نہیں کریں گے بلکہ ایک ایسے کتبہ ساز سے ملوائیں گے جو ممبئی میں رہتا ہے اور اسرائیلی قبروں کے کتبے بنانے میں شہرت رکھتا ہے۔ پھر امریکہ اپنے متنوع معاشرے اور خوابوں کی سرزمین ہونے کی وجہ سے شہرت رکھتا ہے، لیکن کچھ مسائل ایسے ہیں جن کا خیال رکھنا انفرادی سطح پر بھی ضروری ہے، اور ایسا ہی مسئلہ ہے بچوں کو مادری زبان سے قریب رکھنے کا۔ ہیوسٹن شہر میں اردو سکھانے کے لیے ایک اسکول کھولا گیا ہے، وہیں لے چلیں گے آپ کو۔ اور پاکستان کے ٹیلی ویژن ڈراموں اور فلموں کے ڈائریکٹر، جن کے کریڈٹ پر انتہائی پسند کی جانے والی فلمیں اور ڈرامے ہیں، آج ہمارے مہمان ہیں۔ اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نکہت کے پاس، جہاں وہ ہمیں بتائیں گی کہ آج ریڈیو نیوز نیٹورک اپنے سننے والوں کے لیے کیا رپورٹیں لایا ہے۔ جی نکہت،
بہت شکریہ بہجت جی۔ ریڈیو نیوز نیٹورک سے جن موضوعات پر ہم بات کریں گے ان کا مختصر سا تعارف کچھ یوں ہے۔ پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں پانی کا بحران آئندہ چند سالوں میں شدت اختیار کرنے والا ہے۔ پاکستان میں زیادہ جو پانی کا استعمال ہوتا وہ ہے زراعت کا شعبہ، تو اس شعبے میں پانی کے استعمال کو صحیح طور پر کیسے مینج کیا جا سکتا ہے، اس کا حل ڈھونڈا ہے پانی کے ماہر ڈاکٹر حسن عباس نے، جسے انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیان کا نام دیا ہے۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے اور کتنا مفید ہے زراعت کے شعبے کے لیے، آپ تفصیلات جانیں گے ڈاکٹر حسن کی انٹرویو میں۔ اس کے بعد صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے ٹی بی کے مرض کے بارے میں۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ آج کے پروگرام کا حصہ ہے۔ اور پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان میں تاریخی اور قدیم مقامات کی کمی نہیں، اور یہاں پر اس کو دیکھنے کے لیے سیاحوں کی بڑی تعداد بھی آتی ہے۔ تو آج سیر و سیاحت کے شوقین افراد کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ ہم ان کو سیر کروائیں گے چکوال شہر کے قریب کلر کہار روڈ پر واقع کٹاس راج مندر کی۔ اور پروگرام کے آخر میں ہم شامل کریں گے آپ کے خوبصورت پیغامات جو آپ نے ہمیں خطوط اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہم تک پہنچائی ہیں۔ یہ تھا ریڈیو نیوز نیٹورک کا مختصر سا خلاصہ رپورٹس کے حوالے سے، جو آگے آپ پروگرام میں جان پائیں گے۔ تو ابھی ہم واپس وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں چلیں گے بہجت کے پاس پروگرام کی پہلی رپورٹ کے لیے۔ تفصیلات ہم انہی سے معلوم کرتے ہیں رپورٹ کی۔
جی نکہت، آج ہم جو پہلی رپورٹ اپنی پیش کر رہے ہیں اپنے سننے والوں کے لیے، وہ ایک سیمینار کی روداد ہے۔ واشنگٹن میں دو بڑے تھنک ٹینکس ہیں، پولی ٹیکٹ اور میڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ، گزشتہ دنوں خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے گہرے ہوتے ہوئے روابط کے بارے میں انہوں نے ایک سیمینار منعقد کیا۔ خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی، ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ اشروں پر محیط ہے۔ حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم ہوئے ہیں۔ پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر اور سی ای او عارف انصار نے اس سیمینار کے بارے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا کہ اس سیمینار میں اس بات کا جائزہ لیا گیا کہ خلیجی ملکوں اور سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کی رابطہ کاری کی اصل صورت کیا ہے، اور مشرق وسطی کے موجودہ ماحول میں پاکستان اپنے اصل مقام کا تعین کیسے کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں پاکستان خلیجی ممالک اور سعودی عرب کے ساتھ اپنی حیثیت کو بہتر طور پر استعمال کر رہا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق خطے میں سعودی عرب، ایران، ترکی اور قطر ایک دوسرے کی کوششوں اور جد و جہد کو نقصان پہنچانے پر آمادہ ہیں، لیکن ان ملکوں کے درمیان جارحانہ اور مخاصمانہ صورتحال کے باوجود پاکستان اپنی پوزیشن کو بہتر طور پر مستحکم بنیادوں پر استوار کیے ہوئے ہے۔ ہم نے ان ملکوں میں پاکستان کے مزدور پیشہ افراد کے حقوق اور بھلائی کے بارے میں بھی بات کی۔ عارف انصار کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ آئیے تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ خلیجی ملکوں اور خصوصاً سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے اقتصادی، ثقافتی اور فوجی رابطوں کی تاریخ تو کافی اشروں پر محیط ہے، حالیہ برسوں میں یہ تعلقات اور بھی مستحکم اور گہرے ہوئے ہیں۔ گزشتہ روز واشنگٹن کے دو ممتاز تھنک ٹینکس کے اشتراک سے اسی موضوع پر ایک نشست کا اہتمام کیا گیا، اور پولی ٹیکٹ کے سینئر ریسرچر اور سی او عارف انصار اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، اور ان کے علاوہ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ایڈجنکٹ اسکالر ڈاکٹر فاروق حسنات بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے عارف انصار صاحب سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس نشست میں اٹھائے گئے کلیدی نکات کے بارے میں تفصیل بتائیں۔
اس میں جو تھیم کو ہم نے غور سے دیکھا گیا ہے پینلسٹ جو تھے اس میں, اور جو آپ نے ذکر کیا کہ ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کی جو کنیکٹیوٹی ہے اس کے اندر جو ابھرتے ہوئے رجحانات ہیں, ظاہری بات ہے کہ اس میں پاکستان اور جی سی سی کی کنیکٹیوٹی, بڑھتے ہوئے تعلقات خاص طور پہ پاکستان سعودی عربیہ کے, اس کو غور سے دیکھا گیا, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے تانے بانے ہیں, خاص طور پہ چین کا رول, سی پیک کس طرح سے اس ٹرینڈ میں شامل ہے, اور خاص طور پہ جب سعودی عرب نے بھی انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل ریفائنری لگانا چاہتا ہے, اور دوسری طرف پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی تعلقات سعودی عربیہ کے ساتھ, اور جو باتیں ریسنٹلی آئیں میڈیا میں کہ شاید پاکستان ثالثی کا رول ادا کرے گا یمن کے تعلق میں, اس چیز کو ڈسکس کیا گیا. اس چیز کو بھی مد نظر رکھا گیا کہ جو پاکستان جو ہے سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان جو چپکلش ہے اس کو کس طرح سے مینج کرتا ہے, بیلنس کرتا ہے جی. اور اس میں جو پینلسٹ تھے ان کا خیال تھا کہ وہ بڑے ابھی تک بڑی سکسیسفلی پاکستان نے اس کو آگے چلایا ہے. ساتھ ساتھ اس چیز پہ بھی غور کیا گیا ہے اس ڈسکشن میں کہ امریکہ کی کیا ابھرتی ہوئی پالیسی ہے ریجن کے متعلق, اور اس پہ تشویش بھی پائی گئی, اور جس طرح آپ کو پتا ہے کہ اس پینل میں امبیسڈر اولسن بھی شامل تھے جو ماضی میں پاکستان کے بھی سفیر رہے ہیں اور یو اے ای میں بھی رہے ہیں
جی.
اور اسپیشل ریپرزینٹیٹو بھی رہے ہیں افغانستان
پاکستان کے لیے جی.
تو ان تمام موضوعات پہ تفصیل بات ہوئی.
ڈاکٹر حسنات, پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا منصب سنبھالنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے اپنا پہلا دورہ سعودی عرب ہی کا کیا. اقتصادی مسائل سے دوچار پاکستان کے اس دیرینہ حلیف نے خطیر رقم کے ساتھ مدد بھی کی. وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ وہ یمن اور سعودی تنازع میں ثالثی کا کردار ادا کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ جس حلیف سے اقتصادی امداد دی جائے کیا اس پر کسی بھی نوعیت کا دباؤ ڈالنا ممکن رہتا ہے؟
پاکستان کا یہ کہنا پھر وزیر اعظم کا بعد میں آ کے پاکستان ایک ثالثی کا قرار دے گا, رول ادا کرے گا, تو یہ تھوڑا سا لگ یہ رہا ہے کہ سعودیز بھی مائل ہیں اس طرف کہ کوئی کشیدگی کم ہو علاقے میں اور پاکستان کوئی رول ادا کرے. پہلے والی وہ بات نہیں رہی, پہلے سعودیز بہت سینسٹیو تھے اس معاملے میں اور وہ گھبرا جاتے تھے جب کوئی بھی آپ بات کرتے تھے نیوٹرلٹی کی. اس لیے میں تو یہی کہوں گا کہ ایک نیا یہ رخ اختیار ہوا ہے اور اس میں پاکستان کا رول جو ہے ہمیں نظر آ رہا ہے.
عارف انصار صاحب, سعودی عرب اور خلیجی ریاستوں میں پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد روزگار کے سلسلے میں پہلے ہی سے مقیم ہے, اور یہ بھی ایک بڑی جانی بوجھی ہوئی حقیقت ہے کہ ان ممالک میں انہیں متعدد مسائل کا بھی سامنا ہے. تو کیا ان ملکوں کے ساتھ بڑھتے تعلقات وہاں مقیم پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پر جو لیبر طبقہ ہے وہاں پر, کسی نوعیت کی آسانی کے پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں گے؟ کیا پاکستان کی حکومت وہ سارے مسائل اٹھا سکے گی ان ملکوں کے ساتھ جو وہاں مقیم پاکستانیوں کو درپیش ہیں؟
بہجت جی, آپ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ظاہری بات ہے پاکستان کو فائدہ تو ضرور ہوتا ہے اقتصادی طور سے, جو بھی وہاں پہ ورک فورس ہے پاکستان کی, لیکن یہ ہے کہ بہت سے ہم دیکھا گیا ہے وہ ٹائم کہ ان کے حقوق اور ہیومن رائٹس وائلیشن اور اس طرح کی چیزیں وہاں چلتی رہتی ہیں متواتر, تو وہ پاکستان کے لیے حکومت کے لیے ایک پوائنٹ ہوگا کہ وہ ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو بینیفٹ کر رہے ہیں, لیکن وہ اس لیول پہ بھی بات اٹھائیں کہ ان کے لیے جو آسانیاں پیدا کی جائیں, جو ورک فورس ہے پاکستان کی وہاں پہ ان کے لیے. کل ایونٹ میں بھی جو ہے اس بات کو اٹھایا گیا کہ سعودی عرب اور گلف کنٹریز کی جو انفراسٹرکچر بنانے میں اور اس میں جتنا رول شاید پاکستانی لیبر نے کیا ہے وہ کسی اور نے نہیں کیا, اور یہ ایک بڑی مطلب فخر سے یہ بات وہاں پیش کی گئی. لیکن اس کا نیگیٹو سائڈ بالکل یہی ہے کہ ان کو ٹھیک ہے اقتصادی طور سے تو کیا گیا, لیکن لانگ ٹرم میں انہوں نے ان ملکوں نے ان کو کسی طریقے سے اسیمولیٹ یا لیگل اسٹیٹس ان کا پرماننٹ طور پہ نہیں شامل کیا, اور اس کا نیگیٹولی امپیکٹ ہے ان گلف کنٹریز کو.
بہجت چلانی, اردو وی او اے, واشنگٹن. پاکستان ایک زرعی ملک ہے جہاں کسانوں اور کاشتکاروں کو اپنی فصلوں کے لیے پانی کی انتہائی ضرورت بھی رہتی ہے. اس سلسلے میں مختلف منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے, اور اب ایک سسٹم متعارف کرایا جا رہا ہے جسے زیسک سسٹم کہتے ہیں, جو پودوں کو ان کی ضرورت کے مطابق پانی فراہم کرتا ہے اور پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتا. بڑی دلچسپ رپورٹ ہے, آئیے چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹورک کے اسٹوڈیوز میں نگہت امان کے پاس تاکہ ان سے مزید تفصیلات معلوم کر سکیں اس رپورٹ کے بارے میں. جی نگہت.
شکریہ بہجت, لیکن اس سے پہلے یہاں پر میں ذکر کرتی چلوں پاکستان کے حوالے سے. پاکستان اور اس کے بڑے شہروں میں آبادی انتہائی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے, اور زیر زمین پانی کی سطح کم ہوتی جا رہی ہے, اور شمال میں واقع گلیشئرز تیزی سے پگھل رہے ہیں. اقوام متحدہ کے اندازوں کے مطابق پاکستان کی آبادی سن 2050 تک 300 ملین سے تجاوز کر جائے گی. ورلڈ بینک کے مطابق پاکستان دنیا کے ان 17 ممالک میں شامل ہے جہاں پانی کا مسئلہ آنے والے دنوں میں شدت اختیار کر سکتا ہے. پاکستان نے اگر ابھی سے پانی کے استعمال کے حوالے سے بہتر منصوبہ بندی نہ کی تو مستقبل میں اس ملک کے سرسبز و شاداب کھیت بھی صحراؤں میں تبدیل ہو سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کے اندازوں کے مطابق دنیا میں تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر سن 2030 میں ہی میٹھے پانی کی رسد اور طلب میں 40% تک کا فرق پیدا ہو جائے گا۔ ان حالات میں سوال یہ ہے کہ پانی کی بچت کیسے کی جا سکتی ہے اور پاکستان جیسا ملک دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے کیا سیکھ سکتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پانی کا زیادہ استعمال زراعت کے شعبے میں ہو رہا ہے، جس کو مینج کر کے پانی کے بحران کو مزید کم کیا جا سکتا ہے۔ یہاں پر ہم ذکر کریں گے ایک نئے سسٹم کے حوالے سے، بہجت نے بھی آپ اس حوالے سے گفتگو میں بتایا کہ یہ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے ہائیڈرولوجی اور واٹر مینجمنٹ کے ماہر ہیں، پاکستانی محقق ہیں ڈاکٹر حسن عباس، اور ان کی ٹیم نے ایک نظام متعارف کروایا ہے جس کا نام انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیان یعنی زی زاک کا نام دیا ہے۔ ڈاکٹر حسن عباس کے حوالے سے یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ انہوں نے امریکہ کے میشیگن یونیورسٹی سے واٹر مینجمنٹ کے شعبے میں پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ وہ آسٹریلیا اور یورپ میں ہائیڈرولوجی کے شعبے میں بھی تحقیقی کام کر چکے ہیں، اور وہ ان دنوں پاکستان میں واٹر مینجمنٹ سے متعلق ایک مشاورتی ادارے کے سربراہ بھی ہیں اور درس و تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں۔ ڈاکٹر حسن عباس سے میں نے یہی سوال سب سے پہلے رکھا کہ یہ جو زیزاک، جس کو انہوں نے زیر زمین آپاشی کھلیاں کا نام دیا ہے، یہ کیا ہے اور یہ کیسے کام کرتا ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا، آپ خود سماعت فرمائیے۔
وہ سسٹم جو ہے وہ ڈرپ سے بہت مختلف ہے، اور وہ یہ سوچ کے بنایا گیا کہ وہ ہم نے پاکستان کے فارمر کو دینا ہے۔ اس سسٹم میں، وہ انڈر گراؤنڈ سسٹم ہے، اس سسٹم میں کوئی موونگ پارٹس نہیں ہے، اس میں کوئی پمپ نہیں ہے، اس میں پانی ڈرپ سے بھی کوئی 4-5 گنا کم لگتا ہے، اور کیونکہ وہ سسٹم گراؤنڈ کے نیچے لگتا ہے اس لیے اس کے اوپر کوئی آپ ٹریکٹر چلائیں، بھاگیں دوڑیں، جو مرضی کریں، کچھ نہیں ہوتا، اور اس میں پانی جو ہے وہ سرفیس کے اوپر آتا ہی نہیں ہے، یعنی پانی کے کھڑے ہونے کا، ماسکیٹوز کے آنے کا کوئی اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اس سسٹم کے ساتھ ویڈز نہیں آتی ہیں آپ کی، کیونکہ پانی سرفیس کے اوپر نہیں آتا تو آپ کی جڑی بوٹیاں نہیں لگتی۔ اس میں کھاد کی ریکوائرمنٹ 8 گنا کم ہو جاتی ہے، اس میں کیڑے مار دوائیوں کی اور بوٹی مار دوائیوں کی ضرورت تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور پانی کی اس میں بچت جو ہے وہ ڈرپ سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس میں آپ کو اس سسٹم میں پریشر نہیں ہوتا۔ باقی جتنے بھی آپ کے ایفیشینٹ اریگیشن سسٹم ابھی تک دنیا میں بنے ہیں، وہ پمپ سے پانی کو پش کرتے ہیں کھیت کی طرف۔ یہ جو ہے اس سسٹم میں، سسٹم اس طرح کا ہے کہ یہ اس میں جو پودے کی جڑ ہے نا، وہ کمیونیکیٹ کرتی ہے آپ کے واٹر ریسورس کے ساتھ، اور واٹر ریسورس کا ہمیں کنیکشن دیتے ہیں پودے کی جڑ کے نیچے جو انڈر گراؤنڈ آتا ہے، اور وہ ایک دفعہ اپنے کھیت میں لگانا ہے، بار بار نہیں لگانا۔ پھر جیسے ہی پودے کی جڑ مٹی میں آئے گی تو سسٹم اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرے گا، اور جتنا پودے کی جڑ کو پانی کی ضرورت ہے اتنا سا پانی سسٹم میں سے آ جائے گا، خود ہی آ جائے گا۔
تو اب تک کس لیول تک آپ نے اس پہ کام کیا ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی ایگزامپل ہے؟
ہاں، ہم نے اس میں جو سب سے بڑا ابھی تک پروجیکٹ کیا، وہ ہم نے 1 ایکڑ کے اوپر یہ سسٹم لگایا تھا، وہ ابھی بھی چل رہا ہے۔ وہ ہمارا ایک فارم ہاؤس ہے چنیوٹ میں، ہم نے وہاں پہ یہ سسٹم لگایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس سسٹم کے ہمارے چھوٹے چھوٹے ویریئنٹس ہیں جو ہم نے ابھی اپنے اس انسٹیٹیوٹ میں بھی لگائے ہوئے ہیں، اور جب ہم نے وہ فارم لگایا تھا چنیوٹ میں تو اس وقت ہم نے اس کا بیسک ورژن لگایا تھا۔ اب اس کے بعد، وہ 4 سال پہلے کی بات ہے، اس کے بعد ہم نے اس میں کافی ساری امپروومنٹس کی ہیں، جس طرح گاڑیوں کے نئے ماڈل آتے ہیں اس کے بیچ میں ایڈ آنز ہوتے ہیں، تو ابھی ہم نے اس میں 2 ایڈز آن ڈالے ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اس میں پانی کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتے ہیں، تاکہ جو یہ جس طرح گرمیوں میں فصل بہتر ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے، تو اس میں یہ کہ ہم روٹس کو گرم کرتے ہیں، اور روٹس کو ہم کیسے گرم کرتے ہیں کہ جو پانی ہم دے رہے ہیں سسٹم کو، اسی پانی کو ہم ایز ہیٹ کیریئر استعمال کرتے ہیں، تو وہ گرم ہو کے جب جاتا ہے تو روٹ زون گرم ہو جاتا ہے، تو اس سے پودا بہت تھرائیو کرتا ہے، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ ٹراپکس کا پودا ہے۔ دوسرا، ہم جو پانی ہے نا، اس کے بیچ میں ڈیزالوڈ آکسیجن کا کوانٹیٹی ہم انکریز کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے کیس میں پانی کی کوانٹیٹی بہت تھوڑی ہے نا، تو اس لیے ہم یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں اکنامیکلی۔ اس میں ہے کہ جب آکسیجن کا کانٹینٹ پانی میں زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر روٹ زون میں زیادہ آکسیجن آ جاتی ہے، اور جب روٹ زون میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے نا، تو منرل اپ ٹیک جو ہے پودے کی، وہ زیادہ ایفیشینٹ ہو جاتی ہے، تو وہ کم کھاد کے ساتھ بھی منرلز کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے کیونکہ اس میں آکسیجن زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ دو جو ہیں، یہ ابھی ہمارے ایکسپیریمنٹل سٹیج میں، یہ 2 ایڈ آنز، لیکن جو ہمارا فرسٹ فیز تھا اس میں دیر از اے سکسیس، ہماری یہ تھیوری جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو ہوپ فلی اور 1 سال تک ہمارا اس کا ویژن ہم وہ امپلیمنٹیبل ورژن بنا سکیں گے فارم لیول کا۔
تو اگر ہم کمپیئر کریں اس کا ڈرپ اریگیشن کے ساتھ، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ زیادہ سکسیزفل ہے اور یہ زیادہ کارآمد ہو سکتا ہے؟
دیکھیں، یہ کارآمد ہونا تو ابھی تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا کہ ہم کہیں کہ یہ زیادہ ہوگا یا وہ کم ہوگا، لیکن میں کچھ فیکٹرز کی بات کر سکتا ہوں کہ اس میں پانی کی بچت ڈرپ سے زیادہ ہے، इसमें जो इसकी जो ऑपरेशनल है ऑपरेशन वो बहुत आसान है। इसको बस आपने एक दफ़ा लगा देना है और ये सिस्टम 100% ऑटोमेटिक है। और इसमें ऑटोमेशन के लिए हमने किसी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरी नहीं लगाई। हम बायोसेंसर्स के साथ काम कर रहे हैं जो पौधे के जड़ में लगे हुए हैं, और वो जिस वक्त पौधे के बीच में वो जड़ें बनती हैं तो खुद खुद सिस्टम इन्वोक हो जाता है। और इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं है सिस्टम में, तो और फिर इसमें प्रेशर कोई नहीं है। प्रेशर ना होने की वजह से इसका मतलब है कि सिस्टम ज़्यादा देर चलेगा, उसके जॉइंट्स नहीं टूटेंगे, फिर उसमें जो है वो पंप ना होने की वजह से पंप की मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी एनर्जी कॉस्ट वो बच गई है। फार्मर एक दफ़ा सिस्टम लगाने के बाद उसने एक सिर्फ इसका ऑन और ऑफ़ का स्विच है, ऑन किया तो ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाएगा, ऑफ़ किया तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा।
तो आप समझते हैं जिस तरह हम पाकिस्तान में पानी का मसला उठाते रहते हैं लोग, तो इसके लिए तो काफ़ी कारामद होगा अगर ये सिस्टम पूरा आ जाए।
देखें जी, अगर ये सिस्टम में मेरे अंदाजे के मुताबिक अगर ये सिस्टम जो है आप इसको आज लगाना शुरू करें और आप टारगेट सेट करें कि यार मैंने अगले 10 साल में 10% एरिए के ऊपर से सिस्टम लगाना है, और अगले 10 साल में मैंने 50% एरिए के ऊपर लगाना है, तो 20 साल में अगर आप 50% एरिए के ऊपर ये सिस्टम लगाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपके दरिया जो हैं उनमें पानी डबल हो जाएगा। तो अभी अगर दरिया जो है वो खाली पड़े हुए हैं तो सूखे हुए हैं, और सूखे हुए क्यों हैं, क्योंकि आप 140 में से तकरीबन 105 इरीगेशन में लेके आ रहे हैं। अगर उस 105 में से 50 जो है वो वापस आ जाता है दरियाओं के बीच में तो आपके दरिया तो खूबसूरती से बहना शुरू कर देंगे। मेरे ख्याल में अगर इसको वॉर फुटिंग के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर एक ड्राइव चले, ना सिर्फ ये सिस्टम बल्कि इस तरह के और भी सिस्टम, बाकी मैं कहता हूँ कि कंपटीटर्स आए इसके, जो पानी का इस्तेमाल हर कोई अपना सिस्टम लेके आए, कंपटीटर्स आएँ, कंपनीज आएँ, वही मार्केट में एक दूसरे के साथ कंपीट करें, तो उसमें सिस्टम भी पहले से बेहतर होगा, इसके साथ पैरेलल सिस्टम्स भी आएंगे। और फिर यह है कि अगर आप इस तरह से चलना शुरू करते हैं तो हो सकता है 20 साल में आप जो है वो 100% अपने वो उसके ऊपर कर लें।
थैंक यू।
प्रोग्राम यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे तो दीगर रिपोर्ट्स आपके लिए पेश करेंगे, हमारे साथ रहिए।
आप प्रोग्राम सदाए जहाँ तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे, आइए पता फिर से बताते हैं www.urduvoa.com।
वेलकम बैक वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश प्रोग्राम सदाए जहां में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट की तरफ बढ़ते हैं। इसराइल फलस्तीन तनाजा आज का नहीं बल्कि अशरों की मुखासमत का नतीजा है, तकरीबन रोजाना ही इस जारहियत और एक दूसरे की मुखालफत का इजहार नजर आता है। तो जनाब, इसराइल फलस्तीन तनाजा दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान तलखियों का सबब है, लेकिन आज हम लेकर आए हैं भारतीय शहर मुंबई के एक ऐसे मुसलमान की कहानी जो इस दुनिया से चले जाने वाले यहूदियों का नाम जिंदा रखने में मदद देता है। और यहूदी कब्रों पर इब्रानी जुबान में नाम कंदा करने वाले मोहम्मद यासीन से हमें मिलवा रही हैं रितुल जोशी। आइए रिपोर्ट सुनते हैं।
मुंबई के वर्ली इलाके का ये कब्रिस्तान शहर के गिने चुने यहूदी कब्रिस्तानों में से एक है। गुज़िश्ता 50 सालों में यहाँ 1000 से ज्यादा कब्रों को हिब्रू में नाम और पहचान एक ऐसे शख्स से मिली है जिसकी अपनी पहचान यहूदियों से जुदा है। मोहम्मद यासीन मुंबई के उन आखिरी कारीगरों में से एक हैं जिनके पास हिब्रू जबान में कब्रों पर नाम तराशने का इल्म है।
बराबर सब नाम डालते हमारे नमाज के फिर सब शब्द लिखते वो हिब्रू में, उनको बहुत सारा हमसे भी उनको ज्यादा मालूम है।
कितने लोग आते हैं इसराइल ये कब्र बनाने को, वो इंग्लिश में नाम लिख के देते हैं, बोलते हैं हिब्रू में तुम लिख लेना, किसको भी नहीं आता। ए ज़ैन कौफ नून है।
यासीन हिंदी उर्दू और कुछ और भारतीय जबानों को पत्थर पर पहले से तराशते थे। 1968 में मुंबई आने के बाद उनकी मुलाकात एक इसराइली एनग्रेवर से हुई, हिब्रू की तालीम उसी से मिली।
उर्दू में भी आता है तो हरफ जो है तो अलग रहता है लेकिन बोलने में फर्क नहीं है।
गुज़िश्ता 70 सालों में मुंबई में यहूदियों की तादाद 20,000 से कम होकर तकरीबन 4,000 रह गई है। इस कम होती आबादी के साथ हिब्रू जानने वाले भी बहुत कम होते जा रहे हैं। यासीन के बेटे इस्माइल हिब्रू तराश तो लेते हैं लेकिन स्क्रिप्ट अब्बा से ही लिखवाना पड़ता है। बहुत से लोग अब कंप्यूटराइज फॉन्ट्स भी इस्तेमाल करने लगे हैं।
जो फॉन्ट कंप्यूटर के अंदर है वो फॉन्ट में और हमारे हाथ की राइटिंग में बहुत फर्क है, क्या जो हम जैसा चाहते हैं वैसा हम लिख लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर जो है ना जो जैसा फॉन्ट है वैसे ही देता है।
यासीन और इस्माइल के अलावा यहाँ के बाकी कारीगर ज्यादातर हिंदू हैं। काम के बीच में मजहब कभी दीवार नहीं बनता।
कितने लोग आते हैं बाकायदा गले लगाते हैं हमको, बताइए खुशी होती है समझे। अब फिर अपोजिट इसका जब इसराइल को देखो या इस फिलिस्तीन को देखो तो फिर बहुत अफसोस होता है।
ऊपर वाले से मरहूम के लिए जन्नत की फरियाद हर मजहब हर जबान में की जाती है, लेकिन यहाँ इस कब्रिस्तान के कारीगरों को देखकर समझ आता है कि अगर मजहब जात और नफरत की दीवारें गिरा दी जाएं तो फिर ये दुनिया भी किसी जन्नत से कम नहीं। रितुल जोशी, उर्दू VOA, मुंबई।
रिपोर्ट के बाद हम वॉइस ऑफ अमेरिका की जानी बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक शेर अर्ज करना चाहूंगी बहजत जी, अगर आपकी इजाजत हो तो।
इर्शाद।
उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जुबां की है। तो उर्दू की मैंने इसलिए बात की कि अगली रिपोर्ट में उर्दू के हवाले से ही बातचीत हो रही है, वॉइस ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट। और बहजत आप भी जानती हैं और आप इतने अरसे से अमेरिका में रह रही हैं, तो आप जरूर ऐसे वालिदैन से मिलती होंगी जिनके बच्चे वहीं पे पैदा हुए वहीं पे रहे, तो उनको उर्दू नहीं आती होगी। तो क्या रिएक्शन होता है ऐसे वालिदैन का और वो क्या चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या उर्दू सीखें?
कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, मेरे अपने घर में दो बच्चे ऐसे हैं।
आपने कभी कोशिश की उनको उर्दू सिखाने की?
बड़ी दिलचस्प बात है निगत के मेरे जो शौहर हैं और वो चार जुबानें पढ़ाते हैं गैर मुल्कियों को, जिनमें उर्दू भी जाहिर है शामिल है। तो उसको के लिए मेरे हमेशा यही होता है कि ये जबरदस्त है, इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा, कि अपने बच्चों को उर्दू नहीं सिखा पाए। तो वो मुझे सबसे ज्यादा धचका उस वक्त लगा था कि एक दिन वो मेरा जो बड़ा बेटा है ग्राफिक डिजाइनर है, तो उसकी एक किताब कॉमिक्स की छपी, तो उससे एक इंटरव्यू करना था तो उर्दू जुबान में। तो मैं उसको बड़े आराम से कह रही हूँ कि बेटा जैसे आप मेरे से बात करते हैं वैसे ही कर लीजिएगा। तो उसने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धचका दिया, उसने कहा कि अम्मा आपने कभी गौर ही नहीं किया, हमने तो कभी आपसे उर्दू में बात ही नहीं की, आप हमसे उर्दू में बात करती हैं, हम तो उर्दू नहीं बोलते। उस दिन मुझे धचका लगा क्योंकि वो इतनी परफेक्ट कम्युनिकेशन माँ और बच्चों के दरमियान रही कि मुझे कभी एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं उर्दू बोल रही हूँ और वो मेरे साथ आगे अंग्रेजी बोल रहे हैं।
तो ये तो बहुत सारी माओं का मसला होगा वहाँ पे तो।
जी बिल्कुल, तो यही बात है कि ये सबका हर घर का हर दूसरे घर का मसला है, इसलिए कि बच्चे जाहिर है ज़्यादातर बाहर रहते हैं, उनके दोस्त उनके अहबाब फिर स्कूल कहीं पर भी जाहिर है कि आपकी मादरी जुबान तो नहीं बोली जाती, तो बच्चे उसी तरह सीख जाते हैं सारा। अब ये बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है, अमरीका चूँकि अपने मुतनवे माहौल की वजह से दुनिया भर में शोहरत रखता है और दुनिया भर से बेहतर ज़िंदगी के ख्वाब देखने वाले इस ड्रीम लैंड में आते भी हैं ताकि अपने ख्वाबों को हकीकत का रूप धारते हुए देख सकें। मुल्क मुल्क से आए लोग इस ड्रीम लैंड में ख्वाबों का ताकुब करते हुए सारा वक्त जिंदगी के तकाजों को पूरा करते गुजार देते हैं और उनके निजी सतह पर कई मसाइल भी पैदा होते हैं, जैसे मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले और यहाँ बस जाने वाले बच्चों का माहौल और सकाफत वही बन जाती है जो अमरीका का माहौल अमरीका की सकाफत है, और इसमें बच्चों को अपनी मादरी जुबान से आगाह रखना बाज़ुकात वाकई दुश्वार हो जाता है। आज हम इसी दुश्वारी का जिक्र करते हुए आपको अमरीकी शहर ह्यूस्टन के एक ऐसे स्कूल में ले जा रहे हैं जहाँ बच्चे उर्दू सीख रहे हैं। तो आइए रिपोर्ट सुनते हैं।
पाकिस्तान का तराना परतेन बच्चों की अक्सरियत की पैदाइश अमरीकी सरजमीन पर हुई है, लेकिन उनके वालदैन की अपने असल से जुड़े रहने की ख्वाहिश का तकाजा है कि वो अपनी मादरी जबान सीखें। इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए कुछ पाकिस्तानी नौजवानों ने सन 2012 में ह्यूस्टन शहर में इंडस आर्ट एंड कल्चर की बुनियाद रखी।
क्या बनाया हम देखते?
इस वक्त हमारी ऑर्गेनाइजेशन से तकरीबन 450 के करीब बच्चे पढ़ चुके हैं उर्दू, और ह्यूस्टन के तकरीबन 6 से 7 मुख्तलिफ इलाकों में हमारी क्लासेस पढ़ाई जाती हैं जो के पॉपुलेशन सेंटर्स हैं, मेजर पॉपुलेशन सेंटर्स, और उसके अलावा कुछ प्राइवेट स्कूल्स में भी हमारी जो टीचर्स हैं वो उर्दू को एज ए आफ्टर स्कूल प्रोग्राम पढ़ाते हैं।
यहाँ उर्दू ज़बान सीखने आने वाले बच्चों की अक्सरियत थोड़ी बहुत उर्दू समझ तो सकती है मगर बोल और लिख पढ़ नहीं पाती।
वो दिन जिसका के वादा है, जो लौह ए अज़ल में लिखा है, जब जुल्म ए सितम को है गां, रूह ही तर उड़ जाएंगे। मुझे उर्दू से बहुत शौक से सीख रही हूँ और नानी और दादी से बात कीजिए कर रही हूँ, और मैं लिखने और पढ़ने आए हैं, تھوڑی سی ہوں.
میں اردو کلاس آ گیا اردو کی سیکھنے اور میں اردو سمجھتی ہوں. اردو مشکل ہے.
مجھے اردو سیکھنی ہے کیونکہ میری پوری فیملی اردو بولتی ہے اور میں نے ان کے ساتھ اردو ہی بولنی ہے.
الحمدللہ. دیکھا سب اپنے اپنے طریقے سے بتاتے ہیں کہ ہم کیسے ہیں.
والدین کا کہنا ہے کہ بچوں کو اردو زبان سکھانے کا ایک اہم سبب ان کے اور بچوں کے درمیان کمیونیکیشن گیپ کو کم کرنا ہے.
اردو اس لیے سکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ وہ لنک رہے ہمارے کلچر سے, ہمارے ٹریڈیشن سے, اور وہ جب ایک دفعہ جب کھو جائے گا تو پھر بس وہ رہ جائے گا, پھر جو ہے نا وہ واپس لانا بہت مشکل ہے.
چاند رات شاباش. کون کون چاند رات جاتا ہے عید بازار؟
مادری زبان سکھا کر ان بچوں کے والدین کو امید ہے کہ ان کا رشتہ اپنی ثقافت اور اصل سے جڑا رہے گا.
عامر احمد خان, وائس آف امریکہ, ٹیکسس.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو صحت سمیت دیگر موضوعات پر بات چیت کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
صدائے جہاں, وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش. ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں. آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے. ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں SEJRadio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام سدائے جہاں, پوسٹ باکس 1399, اسلام آباد.
ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدائے جہاں پروگرام کی ایک نئی سیگمنٹ آپ سن رہے ہیں اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں اسلام آباد میں نکہت امان آپ کا ساتھ دے رہی ہیں, جبکہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیوز سے بہجت آپ کے ساتھ ہے. ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی ریگولر سیگمنٹ صحت کا شعبہ بھی ہے جس میں انتہائی اہم اور فائدہ مند معلومات فراہم کی جاتی ہیں ماہرین اور ڈاکٹروں کی رائے سے. آج بات ہو رہی ہے ٹی بی یا تپ دق کی. یہ ایک متعدی مرض ہے جو عام طور پر پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے لیکن جسم کے کسی بھی حصے کو متاثر کر سکتا ہے. یہ بیماری ہوا کے ذریعے جراثیم منتقل کرتے ہوئے ایک سے دوسرے شخص کو لگ بھی سکتی ہے. تپ دق ایک مہلک مرض ہے اور اگر بر وقت علاج نہ ہو تو اس سے صحت یاب ہونا مشکل بھی ہو سکتا ہے. تو آئیے نگہت کے پاس ہی چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں. جی نگہت, تفصیل بتائیے گا.
شکریہ بہجت. عالمی ادارے صحت کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ٹی بی کا مرض دنیا بھر میں ہر روز 5,000 جانیں لے لیتا ہے. اعداد و شمار کے مطابق دنیا بھر میں ایک تہائی ٹی بی کے مریضوں میں مرض کی تشخیص ہی نہیں ہو پاتی یا وہ علاج کی سہولت سے محروم ہیں. کچھ عرصے قبل جاری کی جانے والے ایک رپورٹ کے مطابق ٹی بی کے شکار ممالک میں پاکستان کا نمبر 5 ہے. تاہم پاکستان نے اس مرض کے خاتمے کے لیے قابل تعریف کوششیں کی ہیں. ٹی بی کے خاتمے کی جدوجہد میں پاکستان کو عالمی رول ماڈل تسلیم کیا جا چکا ہے اور سن 2016 میں یو ایس ایڈ چیمپئنز آف ٹی بی ایوارڈ بھی پاکستان نے اپنے نام کیا ہے. اس مرض کے حوالے سے ایک معلوماتی رپورٹ پیش کر رہی ہیں ہماری نمائندہ عابدہ ریاض اور مہرونسا. سماعت فرمائیے.
ٹیوبر کلاسز, جسے عام طور پر ٹی بی کہا جاتا ہے, ایک انفیکشیس بیماری ہے جو مائکرو بیکٹیریم سے پھیلتی ہے. ٹی بی پھیپھڑوں اور جسم کے دوسرے اعضاء کو متاثر کرتی ہے. ٹی بی سے متاثرہ شخص کے کھانسنے, چھینکنے اور سانس لینے سے اس کے تھوک کے ذرات فضا میں شامل ہو جاتے ہیں جس سے دوسرے افراد متاثر ہو سکتے ہیں. گورنمنٹ ٹی بی سینیٹوریم ساملی میں بطور کنسلٹنٹ ٹی بی اینڈ چیسٹ فزیشن خدمات سر انجام دینے والے ڈاکٹر قیصر عباسی نے ٹی بی اور اس کی علامات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ریڈیو نیوز نیٹ ورک کو بتایا.
ٹی بی کا مرض ایسا مرض ہے جو جسم کے کسی بھی حصے کو انوالو کر سکتا ہے. مینلی یہ تھرو ڈراپلیٹ انفیکشن پہلے لنگز میں جاتا ہے, بٹ فرام لنگز کین سپریڈ ٹو اینی پارٹ آف باڈی تھرو بلڈ. اور پہلے ایک پرائمری انفیکشن ہوتا ہے, شروع میں وہ بعض دفعہ جو بندے کی اپنی امیونٹی ہوتی ہے وہ اس کو کنٹرول کر لیتا ہے اور بعد میں جا کے جسم کی دوسری باڈی پارٹس میں ری ایکٹیویٹ ہو سکتا ہے. ابتدائی علامات ہوتی ہیں, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جسم کے کس حصے کی ٹی بی ہے. عام طور پہ جو ٹی بی ہے وہ پھیپھڑوں کی ٹی بی ہوتی ہے, جس میں لوگ بھی یہی کسی کو کھانسی ہے تو سسپیکٹ کرتے ہیں. تو اس میں جو انیشیل علامات ہوں گی وہ ہوں گی کھانسی ہوگی اور بخار ہوگا, وزن کم ہوگا, بھوک کم لگے گی. اور اگر یہ علامات خاص طور پہ کھانسی 10 سے زیادہ ہو اور وہ اینٹی بایوٹک وغیرہ اور میڈیسن لینے سے ختم نہ ہو تو اس پیشنٹ کو ٹیسٹ کروانے چاہیے.
ڈاکٹر قیصر کہتے ہیں کہ ٹی بی کا مرض ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہو سکتا ہے؟ ٹی بی کا مرض کن افراد کو جلد لاحق ہو سکتا ہے؟
یہ مرض پھیلتا تو اس طرح ہے جی کہ بیسیکلی ڈراپلیٹ انفیکشن ہے کہ بندہ جب سانس لیتا ہے یا کھانستا ہے تو ٹی بی کے جراثیم ڈراپلیٹ کی صورت میں دوسرے بندے تک پہنچتے ہیں جو صحت مند ہوتا ہے، تو وہ ڈراپلیٹ وہ انہیل کرتا ہے اور وہ اس کے پھیپھڑوں میں چلے جاتے ہیں۔ کھانسنے سے، سانس لینے سے، تھوکنے سے اس طریقے سے پھیلے گی۔ یہ نہیں کہ کسی کو ہاتھ میں لایا تو ٹی بی اس کو لگ جائے گی یا برتن شیئر کیے تو اس سے ٹی بی لگ جائے گی۔ خاص طور پہ ہمارا ملک یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ رسک پہ ہوتے ہیں، لیکن لگتی ان کو ہے جو امیونو کمپرومائز ہوتے ہیں موسٹلی، جن کی اپنی امیونٹی ویک ہوتی ہے۔ ایک تو وہ ہو جاتے ہیں، دوسرے وہ ہوتے ہیں جو ایچ آئی وی پازیٹیو یعنی ایڈز کے مریض ہوتے ہیں، تیسرے وہ ہوتے ہیں جو ایسی ادویات لے رہے ہوتے ہیں جس سے ان کی قوت مدافعت کم ہو جاتی ہے، جیسے کوئی سٹیرائڈ لے رہا ہو یا کینسر کی ڈرگز لے رہا ہو، اسی طریقے سے کوئی ایسی بیماری ہو جس سے قوت مدافعت کم ہو، مثال کے طور پہ کسی کو شوگر کی بیماری ہو تو اس سے لگ سکتی ہے۔ اسی طریقے سے ایسے لوگ جن کے گھر میں اگر ایک ٹی بی کا مریض ہے اس کے گھر کے باقی افراد کو لگ سکتی ہے۔
ٹی بی کے علاج اور پاکستان میں اس حوالے سے اقدامات کے بارے میں ڈاکٹر قیصر عباسی نے بتایا۔
اس کا علاج آج کل ڈبلیو ایچ او کی گائیڈ لائن کے حساب سے 6 منتھ ہے پلمونری ٹیوبرکلوسس کے لیے، جس میں ہم میڈیسن دیتے ہیں 4 ڈرگ کی کمبینیشن میں آتی ہے، آر ایچ زیڈ ڈی، ریفمپیسین، آئی این ایچ، ایتھیمبیٹول، پیرازینامائیڈ، فرسٹ 2 منتھ کے لیے، اور پھر جو ہے وہ 4 منتھ کے لیے جو ہے آر ایچ، ریفمپیسین اور آئی این ایچ دیتے ہیں۔ لیکن یہ وہ کیسز ہیں جن کو فرسٹ ٹائم ٹی بی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ری ٹریٹمنٹ کیسز ہیں جنہوں نے پہلے ٹی بی کی دوائی لی ہوئی ہے یا دوبارہ ٹی بی ہو گئی ہے یا ان کا علاج فیل ہو گیا تو ان کا علاج 8 منتھ کے لیے ہے۔ میڈیسن یہی ہوتی ہیں، صرف فرسٹ 2 منتھ میں ایک انجیکشن بھی لگتا ہے اسٹریپٹومائسین کا۔ پاکستان میں نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے، اس کے نیچے پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرامز ہیں، تو ہمارے ملک میں گلوبل فنڈ کے تعاون سے ساری کی ساری میڈیسن فری آف کاسٹ پہلے نیشنل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں آتی ہیں، وہاں سے پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام میں آتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر پہ پہنچتی ہیں اور پیشنٹ کو فری ملتی۔ علاج پاکستان میں مکمل طور پہ موجود ہے، فری آف کاسٹ ہے۔
ٹی بی کے مرض سے بچاؤ کیسے ممکن ہے؟ احتیاطی تدابیر بتاتے ہوئے ڈاکٹر قیصر عباسی کا کہنا ہے۔
ٹی بی کے مریض بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سپوٹم پازیٹیو ہوتے ہیں اور ایک سپوٹم نیگیٹو ہوتے ہیں۔ نیگیٹو وہ ہوتے ہیں جن کے بلغم یا سانس لینے میں جراثیم باہر نہیں آتا، اور پازیٹیو وہ ہوتے ہیں جن کے بلغم یا سانس لینے سے ٹی بی کا جراثیم باہر آتا ہے۔ تو وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں بلغم کا تو اس میں پتا چل جاتا ہے۔ تو جو سپوٹم پازیٹیو پیشنٹ ہیں ان کے اٹینڈنٹ کو یہ ہم ہدایت کرتے ہیں کہ وہ نارمل جو سرجیکل ماسک ہوتا ہے وہ پہن کے رکھیں، اور ہاسپٹل جو ہیلتھ کیئر ورکر ہیں ان کے لیے N95 ایک ماسک ہوتا ہے جس کی تقریباً 95% پروٹیکشن ہے، وہ پہن کے رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مریض جس کمرے میں ہو وہاں پہ کھڑکی ہونی چاہیے، وہ کھلی ہونی چاہیے تاکہ کراس وینٹیلیشن ہو سکے۔ اسی طریقے سے کمرے میں ایگزاسٹ ہونا چاہیے۔
ٹی بی ایک قابل علاج مرض ہے، لیکن اگر اس کا علاج بر وقت نہ کروایا جائے تو یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو ٹی بی کے علاج اور احتیاط کے بارے میں آگاہ کیا جائے۔ آبدہ ریاض کے ساتھ مہر النساء، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
تو اس وقت ہم پروگرام میں جو اگلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں وہ کٹاس راج مندر کے بارے میں ہے، اور گزشتہ دنوں سپریم کورٹ آف پاکستان نے سیمنٹ فیکٹریز کیس میں ڈی جی خان فیکٹری کو 10 کروڑ روپے ڈیم فنڈ میں جمع کرانے کا حکم دیتے ہوئے از خود نوٹس کیس نپٹا دیا۔ عدالتی فیصلے پر لاہور میں موجود ہندو برادری کے نمائندے ارون کمار نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس فیصلے سے ان کی کمیونٹی کو بڑا ریلیف ملا ہے اور اس سے پاکستان کا مثبت پہلو پوری دنیا کے سامنے اجاگر ہوا ہے۔ تو اس وقت ہمیں اسی کٹاس راج مندر لے جا رہی ہیں نگہت، تو آئیے تفصیل معلوم کرتے ہیں۔ جی نگہت۔
جی بہت شکریہ بہجت، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ابھی آپ کو موقع ملا ہے کٹاس راج مندر میں جانے کا، آپ نے کبھی دیکھا ہے پاکستان میں جب آپ موجود تھیں؟
نہیں نگہت، مجھے کبھی اتفاق ہی نہیں ہوا تھا اس طرف جانے کا، حالانکہ پاکستان میں بہت گھومے، لیکن پاکستان میں تو اتنی جگہیں ہیں کہ آپ ساری زندگی میں بھی بہت اچھی اچھی جگہوں پہ جاتے رہیں تو بھی باقی جگہیں بچ جاتی ہیں اور پتہ لگتا ہے زندگی ختم ہو گئی۔
اس بات میں میں یہی کہوں گی آپ اکیلی نہیں ہیں, میں بھی اس میں شامل ہوں کیونکہ میں بھی آج تک اس خوبصورت جگہ کو دیکھنے سے محروم رہ گئی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں کہ مجھے تو ضرور جانا چاہیے کیونکہ اسلام آباد سے شاید اتنا اس کا فاصلہ نہیں ہے. ایک دفعہ ہم نے پروگرام بنایا بھی تھا جانے کا, بلکہ میں نہیں جا پائی اور ہماری ٹیم کے کچھ لوگ گئے وہاں پر, انہوں نے سیر بھی کی اور رپورٹ بھی بنائی. تو میری طرح بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جس طرح بہجت نے بھی بتایا کہ وہ بھی نہیں جا پائی ہیں, تو آپ لوگوں کے لیے ایک زبردست رپورٹ لے کر آئے ہیں کٹاس راج مندر کے حوالے سے. ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اس خوبصورت جگہ کی سیر کروا رہے ہیں اور اس کی تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی بتا رہے ہیں, تو آئیے چلتے ہیں.
خوش قسمتی سے پاکستان برصغیر پاک و ہند کے اس حصے میں واقع ہے جو مختلف مذاہب کا مرکز رہنے کی وجہ سے مختلف تہذیبوں کا آمجگاہ رہا ہے, کیونکہ یہاں دنیا میں بسنے والے تقریباً تمام مذاہب اور قدیم ثقافتوں کے پیروکاروں کے مقدس مقامات اور آثار موجود ہیں. ان ثقافتوں کی نشانیوں میں گندہارا اور مونجدارو قابل ذکر ہیں, جبکہ مقدس مقامات میں سکھ مذہب سے تعلق رکھنے والوں کے لیے ننکانہ صاحب ٹیکسلا اور ملک کے مختلف علاقوں میں موجود بت مت کے مقامات دیکھنے والوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں. اسی طرح ہندوؤں کے لیے نہایت اہمیت والی جگہ کٹاس شیوراج مندر ہے جو صوبے پنجاب کے شہر چکوال سے 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. اس کٹاس راج مندر میں تقریباً 7 مزید چھوٹے بڑے مندر موجود ہیں. اس مندر کی تعمیر آج سے تقریباً 900 سال پہلے 6ویں صدی میں ہوئی تھی. اس مندر کے درمیان میں ایک چشمے کا تالاب بھی ہے جس کے بارے میں مختلف روایتیں مشہور ہیں. کہا جاتا ہے کہ شیو دیوتا اپنی پہلی بیوی کی وفات پر غمزدہ ہو کر اتنا رویا کہ 2 جگہوں پر اس کے آنسو گرنے سے چشمے پھوٹ پڑے. ان میں سے ایک بھارت کے شہر اجمیر میں پشکار کا مقام اور دوسرا پاکستان میں موجود کٹاس کا مقام ہے. بنیادی طور پر کٹاس ہندوؤں کا دوسرا بڑا مقام ہے, کیونکہ یہ چکوال سے ملحقہ نمک زدہ علاقہ ہندو راج کا بہت اہم علاقہ تھا. روایت کے مطابق شیو دیوتا کے آنسوؤں کے نتیجے میں بننے والے اس تالاب کی گہرائی لامحدود ہے. رگ ویلی کی پہلی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ اس تالاب میں 300 فٹ نیچے دریا بہتا ہے. ریڈیو نیوز نیٹورک کی ٹیم نے بھی اس قدیم جگہ کی سیر کی اور اس جگہ کی تاریخ معلوم کرنے کے لیے وہاں پر موجود مقامی گائیڈ سے بات کی, تو انہوں نے کہا,
یہ پکچر ہے یعنی کہ بڑے سادھو ہیں پجاری ہیں اور یہ گھڑیاں یہاں سے پانی لے کر اس کو نلاتے ہیں, اسنان کرتے ہیں, یہاں کر وہ اپنی منتیں مانگتے ہیں. یہ اس جگہ کا نام ہے 12 دری بلڈنگ. اس کے علاوہ یہ مندر بنوا, اس کے اندر یہ جس طرح پہلے بنوا تھا اسی طرح ہی اب گورنمنٹ دوبارہ بنا رہی ہے. اس کے علاوہ یہ جھیل ہے, یہ قدرتی چشمہ ہے, یہ زمین سے پانی نکلا ہے جہاں گرین ہے. اس کے ادھر گہرائی 250-300 فٹ سے زیادہ ہے. تو یہ ہندو کہتے ہیں کہ یہ جس طرح بنا تھا کہ شیو مہاراج ایک ان کا بڑا دیوتا تھا, اس کی بیوی کا نام ستی تھا, جب وہ مر گئی تو اس کے گاؤں میں وہ اتنا روایا کہ اس گاؤں سے 2 چشمے نکلے جیسے کٹاس میں اور ایک اجمیر انڈیا میں جیسے یہ تالاب بن گئے. یہاں سے پانی تسلیم شوا سدم شاہ میں جا رہا ہے, یہی لوگ پانی پیتے ہیں, یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھجن جو تالاب چھوٹا ہے, جب ہندو یاتری آتا ہے نا یہاں پوجا کرنے کے بعد یہاں کر اس کے اندر وہ اسنان کرتے ہیں, غسل کرتے ہیں, اور یہ جو چشمے کا وافر پانی ہے یہ نالے کے ذریعے سے یہ آگے بہ رہا ہے.
کٹاس کے مقام پر موجود قدیم مندر کے بارے میں بات کرتے ہوئے مقامی گائیڈ نے کہا,
اسی دور کی تصویر میں یہ بہت پرانی ہے. اس کی جو تاریخ ہے جو ہمارے آثار قدیمہ کے آرکیالوجسٹ ہیں نا انہوں نے اس کو ریسرچ کر کے تاریخ بتائی ہے, یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ 300 سال پہلے کی جگہ ہے.
کٹاس کا مقام نہ صرف ہندو روایت کے لیے اہم ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے, کیونکہ اس علاقے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں مشہور مسلمان سائنسدان البیرونی کی یونیورسٹی بھی تھی. مقامی گائیڈ نے اس بارے میں بات کرتے ہوئے کہا,
یہ سامنے سر پرانی بلڈنگ ہے, یہ اس دور کی البیرونی سائنسدان تھا, یہ اس کی یونیورسٹی تھی. اس نے کتاب لینا اور زمین کا کوتر یہاں بیٹھ کے معلوم کیا. کتاب لینا میں اس جگہ کا پورا ذکر ہے کٹاس کا.
اس جگہ کی تاریخی اہمیت کی وجہ سے اندرون اور بین الملک سے سیاح یہاں آتے ہیں. ہم نے بھی وہاں پر سیر و سیاحت کی غرض سے آنے والے چند سیاحوں سے بات کی, تو انہوں نے کہا,
میں پہلی دفعہ یہاں ہوں, مجھے اندازہ نہیں تھا کہ پاکستان میں اس قدر آثار قدیمہ میں مالا مال ہے اور ایسی قیمتی چیزیں یہاں موجود ہیں. بہت اچھا,
بہت اچھا لگا ہے, پہلی دفعہ آیا ہوں اور بہت مزہ آیا یہاں. ان کو یہی کہوں گا کہ یہ جو اس طرح کی ہسٹوریکل بلڈنگز ہیں ان کو جو ہے وہ صرف دیکھنے کی حد تک وہ کریں, اس کو ہاتھ لگانا اور خراب نہ کیا جائے ان کو.
میں یہ کہوں گا کہ بہت ہی تاریخی جگہ ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے. اس کو پاکستان کو بہت اچھی طرح یوز کرنا چاہیے تاکہ وہ پوری دنیا سے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کر سکے اور اس انڈسٹری کو ڈیولپ کر سکے.
ہندوؤں نے 1947 میں پاکستان ہندوستان کی تقسیم کے بعد اس علاقے کو چھوڑ دیا تھا. اس کے باوجود اب بھی ہندو مذہب کے پیروکار اپنی مذہبی رسومات ادا کرنے یہاں آتے ہیں. اس کے ساتھ عبادت کی غرض سے آنے والے ہندو اس تالاب میں غسل بھی کرتے ہیں, جس سے ان کے عقیدے کے مطابق اپنے گناہوں کی بخشش ہوتی ہے اور وہ یہ عمل اپنے لیے نجات کا باعث سمجھتے ہیں. ہندوؤں کے عقیدے کے مطابق یہ تالاب شیو دیوتا کے آنسوؤں سے بنا تھا، کیونکہ یہ مندر شیو دیوتا کی عبادت کے لیے مخصوص تھا۔ نئی جگہوں کو دیکھنے والے سیاح بغیر ٹکٹ کے اس جگہ کی سیر کر سکتے ہیں۔
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد اب واپس آئیں گے تو پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی انٹرٹینمنٹ سے بھی، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے خطوط اور آپ کے پیغامات بھی شامل کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے۔
ویلکم بیک، ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ واشنگٹن کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں میں اب پروگرام کے بالکل آخری حصے کی طرف ہم پہنچ رہے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں نگت نے آپ کو بتایا کچھ انٹرٹینمنٹ کی بات ہے، ایک انٹرویو بھی سنوائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج آپ کے خطوں کے جواب بھی ہوں گے۔ جناب بہت عرصے سے ہم سوچ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ براہ راست بات کی جائے، اور جو کچھ آپ ہم سے پوچھتے ہیں، جو کچھ ہمارے پروگراموں کے بارے میں لکھتے ہیں اس کے بارے میں بات کی جائے، تو آج ہم وہ وعدہ بھی پورا کریں گے۔ تھوڑا سا ہم آپ کو پہلے ایک انٹرویو سنوائیں گے اور پھر آپ کے خطوں کی طرف چلیں گے۔ آئیے اب آپ کی ملاقات کریں ندیم بیگ سے۔ جی ہاں، یہ ہیں فلم اور ٹیلی ویژن ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور رائٹر بھی۔ آپ کا تعلق کراچی سے ہے۔ 2015 میں ان کی فلم جوانی پھر نہیں آنی، 2017 میں پنجاب نہیں جاؤں گی مقبول فلموں میں شامل ہیں، ابھی 2018 میں جوانی پھر نہیں آنے کے سلسلے کی دوسری فلم بھی انتہائی مقبول رہی۔ کہتے ہیں کہ اب تک یہ پاکستان میں سب سے زیادہ آمدن حاصل کرنے والی فلم ہے۔ وہ اپنی کارکردگی پر کئی امتیاز حاصل کر چکے ہیں اور ایوارڈ بھی، اور ان سے یہ انٹرویو کر رہی ہیں سعدیہ اسد۔ تو آئیے آپ کو یہ سنواتے ہیں۔
او دل ویکھ ویکھ کے کڑدائی سن لور تیرے تے مردانی، ویکھ ویکھ دل کڑدائی سن لور تیرے تے مردانی۔
آج اب بات چیت سنیں گے ٹیلی ویژن اور فلم کے معروف ہدایت کار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی، جن کی ہدایت کاری میں بنی فلموں جوانی پھر نہیں آنی، پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی 2 نے ریکارڈ بزنس کیا۔ اس لائن کو انہوں نے کب جوائن کیا اور سب سے پہلا پروجیکٹ کیا تھا؟ ندیم بیگ نے وائس آف امریکہ کو بتایا۔
مجھے یاد ہے وہ فیملی فرنٹ تھا، وچ واز اے کامیڈی۔ اس کے بعد لیٹ نائٹ شو وتھ بیگم نوازش علی، اس کے بعد ڈالی کی آئے گی بارات، تاکے کی آئے گی بارات، اور پوری بارات سیریز وہ کیا۔ اینڈ دین آئی اسٹارٹڈ ورکنگ وتھ ہمایوں سعید، وہاں سے پھر میں نے ایک پہلا سیریل کیا پیارے افضل۔ جوانی پھر نہیں آنی کا وقت آیا، پھر پنجاب نہیں جاؤں گی، پھر جوانی پھر نہیں آنی 2، اینڈ دین دل لگی۔ تینوں فلمیں جو ہیں وہ پاکستان کی ہائیسٹ گروسر ہیں اپنے وقت کی۔
بننے چلا تھا رانجھا، ہستی بھی دی گوا، خود ہی بنا لٹیرا اور میں ہی میں لٹا، میری راہ بنی ہے رے گزار میں درد کا بنجارا، میں عشق عشق ڈوبا ہوں یار تیری یاد نے ہے ہمارا۔
ان کی ہدایت کاری میں بنی فلموں اور ڈراموں میں مزاح کا ایک لطیف پہلو نظر آتا ہے، کیا یہ ان کی شخصیت کا خاصا ہے؟ وہ کہتے ہیں،
میرا سینس آف ہیومر اتنا اچھا ہے یا نہیں، لیکن مجھے اچھے سینس آف ہیومر کی پہچان ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ جو چیز مزاح کے دائرے میں آتی ہے، چاہے وہ ڈرامہ ہو یا فلم ہو، وہ کرتے ہوئے میں بہت خود بھی انجوائے کرتا ہوں اور بہت پیشن سے کرتا ہوں۔ So this is something that I actually enjoy doing.
کہا جاتا ہے کہ ندیم بیگ اپنے زیادہ تر پروجیکٹس میں ہمایوں سعید کو ذہن میں رکھ کر کردار لکھواتے ہیں، کیا واقعی ایسا ہے؟
ابھی تک جتنی چیزیں ہمایوں کے ساتھ کی ہیں وہ سب ایسی ہیں جو کہ ہمایوں کو ذہن میں رکھ کے ڈیزائن کی تھی، لیکن پیارے افضل جب کیا تھا تو وہ خلیل صاحب بزد تھے کہ ہمایوں کو رول کریں، مجھے لگتا تھا کہ وہ ہمایوں کا رول نہیں ہے، اور ہم نے حمزہ علی عباسی کو کاسٹ کیا، اینڈ ایونچولی یہی ثابت ہوا کہ وہ بہت اچھا لگا اس رول کے اندر۔
پاکستان فلم انڈسٹری کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے ندیم بیگ نے بتایا،
اس وقت پاکستانی فلم کا جو فیوچر ہے وہ بہت برائٹ ہے۔ پاکستانی فلم نے نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں بہت اچھا بزنس کیا ہے۔ جب پنجاب نہیں جاؤں گی لگی انٹرنیشنلی، تو اس نے یو کے میں جو بزنس کیا وہ کسی بھی بڑی انڈین فلم کے مقابلے کا بزنس تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ فلم ہے کہ اگر کوالٹی اچھی ہے، فلم کی کہانی ٹھیک ہے، لوگ اس طرح کی فلم دیکھنا چاہتے ہیں، تو وہ فلم کہیں پہ بھی لوگوں کو سنیما تک لے کر آئے گی۔ تو پاکستانی فلم کا بہت برائٹ ہے فیوچر ان پاکستان اور انٹرنیشنلی آلسو۔
مجھے رانجا بنا دو ہیر جی، مجھے رانجا بنا دو، کوئی درس پا۔
انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ اس شعبے میں آنے کا سبب فلموں سے لگاؤ اور محبت تھی. وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کے علاوہ ان کے پاس جو بھی وقت بچتا تھا وہ فلمیں دیکھ کر گزارتے تھے.
اصل میں فلمیں دیکھنے کا جو شوق ہے وہی فلمیں بنانے کے شوق تک لے کر آیا. میں اس طرح کا اسٹوڈنٹ ہوتا تھا کہ جب بھی ہمارا کوئی خالی وقت آتا تھا بٹوین دی پریکٹیکلز اینڈ آئی وڈ پش آل مائی فرینڈز تو فلم دیکھنے چلتے ہیں, جس پہ وہ بہت تنگ بھی آتے تھے کہ فلم دیکھنے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کے ذہن میں نہیں آتی. لیکن آئی واز ایکچولی ان لو ود دی سنیما ایکسپیرینس.
پنجابی فلم بنانے کی خواہش پر بات کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں,
پنجابی فلم از مائی ڈریم, ونس ان مائی لائف ٹائم آئی ول میک اے پنجابی فلم, بیکاز یہ ایک وہ انڈیجنس سنیما ہے پاکستانی جس نے جو پچھلے 50-60 سالوں سے پنجابی فلم بنتی رہی ہے اور اب نہیں بن رہی. سو اب ایک فلم آ رہی ہے مولا جٹ, جو کہ ایک پنجابی فلم ہے جو بلال اشاری نے بنائی ہے, جس میں جو کہ فواد خان کی پہلی فلم ہے. لیکن میں شاید اگلے سے اگلے سال یعنی 2020 میں پنجابی فلم بناؤں گا اور وہ بھی ایک پیریڈ فلم ہوگی.
کر کے وعدے سارے کہ میں تو بھلا گیا, چنگا پھر دوستا, چنگا پھر دوستا, چنگا پھر رب رکھا تیرا.
آپ نے بات چیت سنی پاکستان کے معروف ہدایتکار اور پروڈیوسر ندیم بیگ کی. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
جی وائس آف امریکہ کی آپ نے رپورٹ سنی, تو ابھی ہم سلسلہ شروع کرتے ہیں آپ کے خطوط پڑھنے کا. اور مجھے معلوم ہے کیونکہ اتنے پروگرامز ہم کر چکے ہیں اور آج آپ کے خطوط شامل کرنے کا ابھی وقت آ گیا ہے, تو آپ ضرور منتظر ہوں گے. تو بہجت جی آپ کی اجازت سے پہلا جو خط ہے وہ میں شامل کرنا چاہوں گی. کوئٹہ سے ہمیں خط لکھا ہے ایس کے بلوچ نے, اور سب سے پہلے تو یہ ہمیں سلام پیش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ لکھا ہے کہ آپ لوگوں کے 9 بجے سے لے کے رات 1 بجے تک کے تمام پروگرام میں غور سے سنتا ہوں. وی او اے کے تمام پروگرامز اچھے ہیں, لیکن صدائے جہاں کا ایک اپنا الگ سٹائل ہے جس میں زندگی کے تمام پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے. میری گزارش ہے کہ صحت کے سیگمنٹ میں اگلی بار نیورولوجسٹ سے ریڑھ کی ہڈی, کمر اور کمر کے موروں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے. تو بہجت جی آپ کیا کہیں گی اس خط کے حوالے سے؟
پہلے تو بہت بہت شکریہ, اور ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں اپنے ان سارے سننے والوں کو جو عرصے سے ہم لوگوں کو سنتے ہیں اور ہمارے ان پروگراموں کو پسند بھی کرتے ہیں. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں. جہاں تک آپ کی بات کا تعلق ہے صحت کے شعبے سے, بہت اہم موضوعات پر ریڈیو نیوز نیٹ ورک خاص طور پر ماہرین سے بات کرتے ہوئے پروگرام پیش کرتا ہے, تو نگہت نے ضرور نوٹ کر لیا ہوگا. اور جو اعصاب کے بارے میں یا نیورولوجی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بارے میں جلد ہی آپ ہمارے اس پروگرام میں کوئی نہ کوئی رپورٹ ضرور سنیں گے.
جو اگلا خط ہے وہ میں شامل کروں گی. گاؤں ہے علی آباد ہنزا کا, وہاں سے خط لکھا ہے. یہ ٹیچر ہیں پیشے کے اعتبار سے, سلیم جان ان کا نام ہے. سلیم جان سلام کے بعد کہتے ہیں کہ زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کیے ہوئے صدائے جہاں پروگرام بہت ہی معلوماتی ہے, اور دور دراز کے علاقوں میں لوگ اسے بڑے شوق سے سنتے ہیں, مگر آپ کے پروگرام میں بچوں کے حقوق کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا. آپ کو معلوم ہے کہ ان کے حقوق کی پامالی کے کتنے برے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں.
جی بالکل, جسے کہنا چاہیے نا زمین پر جنت کہلانے والے مقام ہنزا کے سلیم جان کو ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں, شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمیں احساس ہوتا ہے واقعی جب ہمارے سننے والے پروگرام سنتے ہیں, اتنے غور سے سنتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس چیز کی ان کو کمی محسوس ہوتی ہے اور اس کے بارے میں وہ لکھتے بھی ہیں. چائلڈ لیبر کے حوالے سے, بچوں کے حقوق کے حوالے سے, گزشتہ دنوں پاکستان میں جو گھروں میں بچے کام کرتے ہیں ان پر ہونے والا جو ظلم ہے, اس بارے میں کافی رپورٹیں ہم اپنے ان پروگراموں میں گائے گائے پیش کرتے رہے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ نے کہا, ہم اس بات پر توجہ ضرور دیں گے, آپ کے لیے مزید پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے جس میں بچوں کے حقوق کی بات کی جائے اور بچوں کو درپیش مسائل کا بھی احاطہ کیا جائے.
اگلا خط میرے پاس ہے سوابی سے, اور یہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہیں. سید ادریس نے ہمیں خط لکھا ہے. صدائے جہاں بہت شوق سے سنتا ہوں, اس پروگرام میں بین الاقوامی خبریں, تجزیے اور بہت شوق سے سنتا ہوں. ویسے تو انہوں نے بہت ساری لمبی باتیں بھی لکھی ہیں, اور ٹائم کی کمی کی وجہ سے ہم سارا آپ کا خط نہیں پڑھ سکتے. تو شکریہ آپ کے پسند کرنے کا. پروگرام کے حوالے سے اگلی دفعہ کوئی سجیشن بھی ضرور دیجیے گا.
جی سید ادریس صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں گے.
اگلا خط میرے پاس ہے صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع چترال سے ہمیں خط لکھا ہے اور یہ ہیں اعجاز احمد خان. تو سلام پیش کیا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ وائس آف امریکہ کا پرانا سامی ہوں. سلطان غازی، خالد حمید، مدثرہ منظر، انجم ہیرل گرد وغیرہ میرے پسندیدہ اینکر ہے. صدائے جہاں راؤنڈ ٹیبل آپ کے خطوط میرے پسندیدہ پروگرامز ہیں اور پیشے کے لحاظ سے میں ایک ٹیچر ہوں. اور انہوں نے ساتھ ہی ساتھ خط میں خیبر پختونخوا کی حکومت ہے ان کے حوالے سے تنقید بھی کی ہے کہ ان کو جو کچھ مسائل درپیش ہیں اس پر انہوں نے تنقید کی ہے. تو شکریہ آپ نے ہمیں خط لکھا.
جی بالکل اعجاز خان صاحب کا ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ہم ضرور مدثرہ تک، خالد حمید اور انجم تک آپ کی پسندیدگی ضرور پہنچا دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک آپ کو ہم خبر دیتے ہیں، شاید آپ نے وائس آف امریکہ واشنگٹن کی جو ویب سائٹ ہے اس پر شاید نہیں دیکھی اور پروگرام بھی نہیں سنا. سلطان غازی صاحب انتقال کر گئے تھے، لیکن سلطان غازی نشریات کا ایک بڑا نام تھے اور ہم سب لوگ جو یہاں پر موجود ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے ان سے بہت سیکھتے بھی رہے، بلکہ دنیا بھر میں جہاں پر ان کی آواز سنی جاتی رہی اور جہاں جہاں انہوں نے کام کیا بہت سے لوگ آج بھی ان کو بہت اچھے لفظوں میں یاد کرتے ہیں. بہت شکریہ.
محمد رئیس خان ہے، سکھر سندھ پنجاب سے لکھتے ہیں اور سلام پیش کیا ہے اور پروگرام کو پسند کیا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ بسجد جی انہوں نے ایک کرپشن لوٹ مار ختم کرنے کا طریقہ پاکستان سے اس موضوع پر اپنے کچھ نکات پیش کیے ہیں اور کچھ تفصیلات لکھی ہیں.
بہت شکریہ رئیس خان صاحب کا بھی، آپ وقت نکالتے ہیں ہمارے پروگرام سنتے ہیں اور نہ صرف پروگرام سنتے ہیں بلکہ پھر وقت نکالتے ہیں اور ان کے اوپر ہمیں لکھتے بھی ہیں. آپ لوگوں کا بے حد شکریہ.
جی ایک اور ہم خط شامل کرتے ہیں، ایبٹ آباد سے ہمیں لکھا ہے، تحصیل اور ضلع ایبٹ آباد سے اعجاز احمد ہے، انہوں نے سلام پیش کیا ہے. ساتھ ہی ساتھ ابجد انہوں نے میری ایک غلطی نکالی ہے، نگہت امان نے اپنی ایک گفتگو کے اندر لفظ قسم پرسی استعمال کیا تھا، یہ لفظ کاف کے اوپر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. تو بہت شکریہ آپ نے ہماری رہنمائی کی.
دیکھیں نگت کتنے غور سے سنتے ہیں لوگ، اس سے یہ پتا چلتا ہے. رہی بات ظاہر ہے کہ ہماری کوشش ہوتی ہے اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں، ابھی پچھلی بات کرتے ہوئے کہا کہ بہتری کی گنجائش کبھی ختم نہیں ہوتی. جیسے جیسے آپ کے ہمیں مشورے ملتے ہیں، آپ کی رائے ملتی ہے، اس کے مطابق ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم زیادہ بہتر سے بہتر انداز میں آپ تک آپ کے یہ پروگرام پہنچائیں. بہت شکریہ.
جی محمد ساجد ندیم نے ہمیں خط لکھا ہے ضلع سرگودا سے اور یہ سلام پیش کرتے ہیں، آپ کا پروگرام سدائے جہاں میں ہر ہفتے سنتا ہوں جس میں بے انتہا معلومات ہوتی ہیں، اس پروگرام کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، یہ میرا پسندیدہ ترین پروگرام ہے. میں ایک اسکول ٹیچر ہوں، اگر آپ مجھے اپنے پروگرامز کی ویب سائٹ، فیس بک آئی ڈی وغیرہ ارسال کر دیں تو میں آپ کا انتہائی شکر گزار ہوں گا. تھینک یو سو مچ آپ کا محمد ساجد ندیم، آپ نے ہمیں خط لکھا. تو بہجت جی ہم تو اپنے پروگرامز کے حوالے سے اور اپنے جتنے بھی ہماری ویب سائٹس ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو فیس بک پیج ہے اس کے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں.
بالکل، یہ بڑا سیدھا سا ہے، facebook.com/scj radio اور اسی طرح facebook.com/radio news network. ان پہ آپ ہمیں رائے بھی دے سکتے ہیں، ہمارے پروگرام ان پر باقاعدہ ہم پوسٹ کرتے ہیں، ان پروگراموں کو سن کے اس پر بھی رائے دے سکتے ہیں.
اور ایک آخری خط میں شامل کروں گی بنو سے، رحیم اللہ خان نے ہمیں خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو وائس آف امریکہ کی ٹیم اور ان کے پروگرامز کی بہت ساری تعریف کی ہے اور دعائیں دی ہیں.
ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں. رحیم صاحب آپ ہمیں ضرور سنتے رہیے ہمارے ان پروگراموں کو اور ہمیں رائے بھی دیتے رہیے، ہمیں بہت اچھا لگتا ہے ظاہر ہے جب سننے والے ہماری ان کوششوں کو پسند کرتے ہیں.
جاتے جاتے ہم کچھ اپنے سوشل میڈیا جو ہمارا فیس بک پیج بنا ہوا ہے سدائے جہاں کا، اس پہ سے بھی کچھ میسیجز آپ کے ساتھ شیئر کریں. امین خان ہمارے ریگولر لسنر ہیں، پروگرام کو پسند کرتے ہیں، سن رہے ہیں وہ ہمیں کافی عرصے سے. اور اسی طرح علی رضا وسیم ہیں، انہوں نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. وقار خان نے بھی پروگرام کو پسند کیا ہے. معید احمد ہیں، انہوں نے سلام پیش کیا ہے اور پروگرام کو بہت پسند کیا ہے. سدائے جہاں مجھے بہت پسند ہے، میری طرف سے سب کو سلام. اسی طرح مقبوضہ کشمیر سے ہمیں نصیر وانی سنتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کا ریگولر لسنر ہوں، نگہت اور بہجت آپ کا بڑا فین ہوں. تو بہت شکریہ. اسی طرح انجینئر شبیر احمد ہیں، یہ بھی وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کے پرانے لسنر ہیں، پروگرام سنتے ہیں. اور منشا فریدی بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک معیاری ریڈیو شو ہے، داد تحسین.
ہم بہت شکر گزار ہیں، کچھ ناموں سے میں واقف بھی ہوں اور وہ میرے لیے نئے نہیں ہیں کیونکہ یہ لوگ پروگراموں میں حصہ بھی لیتے ہیں. آپ لوگوں کی شرکت کا، آپ لوگوں کی پسندیدگی کا بے حد شکریہ.
جی آپ کے خطوط کے ساتھ ہی پروگرام سدائے جہاں اب اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی جانب سے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خطوط لکھتے رہیں گے, اور خط لکھنے کا پتہ ہم آپ کو آج بھی ضرور بتائیں گے. انچارج پروگرام سدائے جہاں, پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد, اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں sejradio@voanews.com. آپ کی آرا کا ہمیں انتظار رہے گا. اسی کے ساتھ نگہ تمان کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اور بہجت بھی وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے آپ سے اجازت چاہتی ہے. میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر نشواں کالی تھیں, اور آپ سے ہماری ملاقات ہوگی آئندہ پروگرام میں. آپ کے خطوں کا بے حد شکریہ, آپ کے وقت کا بے حد شکریہ. ہمارے ان پروگراموں کو سنتے رہیے اور اسی طرح ہم سے رابطے میں رہیے. بہت بہت شکریہ, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.